बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات 104 اور 105 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر سن سکیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغربی ایشیا میں بیرونی مداخلت اور سرزمین فلسطین پر صہیونی حکومت کے ناجائز قبضے کو بدامنی اور بحران کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے اقتصادی ماہرین نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کی توسیع کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے، اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغربی ایشیا میں بیرونی مداخلت اور سرزمین فلسطین پر صہیونی حکومت کے ناجائز قبضے کو بدامنی اور بحران کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلامی ثقافت کے وزیر سید عباس صالحی نے مغربی ایشیا میں امن اور انسانی حقوق کے موضوع پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ اس علاقے کی ہزاروں برس کی تاریخ میں ہمیشہ امن و آشتی اور دوستانہ روابط کی حکمرانی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں بیرونی طاقتوں نے امن و آشتی کا ماحول خراب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ خطے کے سبھی ملکوں کی طرف صلح و دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن امریکہ اور صہیونی حکومت نے ہمیشہ یہاں اختلاف و تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ایران کے اسلامی ثقافت کے وزیر سید عباس صالحی نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت نے تکفیری دہشت گرد گروہ تیار کیے اور ان کے ذریعے خطے میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا، بحران اور کشیدگی پیدا کی، اور خطے کے ملکوں کا اتحاد و بھائی چارہ ختم کر کے انہیں ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے اسلامی ثقافت کے وزیر نے کہا کہ امن و آشتی کے ان اصولوں کو دوبارہ رواج دینے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ اس خطے میں پرامن بقائے باہمی کی بنیاد رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے اقتصادی ماہرین نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کی توسیع کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب کے صدر مقام لاہور میں ایران کے کونسل جنرل محمد رضا ناظری اور تہران میں پاکستان کے کمرشل اٹیچی اور اسی طرح دونوں ملکوں کے سرگرم عمل اقتصادی ماہرین کی شرکت سے تجارتی تعلقات کی توسیع کے بارے میں ایک ویبنار منعقد ہوا۔ ایران اور پاکستان کے نجی شعبوں میں چینل کے قیام کے مقصد سے تشکیل پانے والے اس ویبینار میں فریقین نے امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنوعات کی شفافیت، ٹیکس سے مستثنا اشیاء کی منتقلی کی راہ میں پائی جانے والی رکاوٹوں کو دور اور سرحدی تجارت کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کے حجم کی شرح کو گنجائش کے مطابق ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس شرح کو $5 ارب کے برابر پہنچائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ ایران میں کرونا کی یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 9594 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا، جن میں سے 1408 کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں دے کر گھروں میں قرنطینے میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ سیما سادات لاری نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 232 افراد کے جہاں بحق ہونے کے ساتھ مجموعی طور پر جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 51,728 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 4.25% سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ جمعے تک کرونا کے 29,358 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 97,96,000 ہو گئی۔ اس دوران مزید 414 افراد کرونا کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہو گئے، جس کے بعد اس موذی وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 142,186 ہو گئی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ دہلی سے ملنے والی مختلف ریاستوں کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کسان رہنماؤں نے ہندوستان کے مرکزی وزیر زراعت کی پریس کانفرنس کے جواب میں کہا ہے کہ وہ متنازع قوانین کا متن پڑھ کے آئے ہیں اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان قوانین میں کیا ہے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن متنازع قوانین میں اصلاحات کی حکومت کی پیشکش انہیں منظور نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے مرکزی وزیر زراعت اور وزیر خوراک نے جمعرات کی رات ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ کسانوں سے مذاکرات کے لیے حکومت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر نے شدت اختیار کر لی ہے اور زیر علاج مریضوں کی تعداد میں تیز رفتاری کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,047 نئے مریضوں اور 50 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 432,372 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے انتقال کرنے والے 50 مریضوں میں سے 28 وینٹیلیٹر پر تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 8,653 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ کراچی میں مزید 3 ڈاکٹر کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیوں کی خبر ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے اعلامیے کے تحت وفاقی کابینہ میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سینئر سیاستداں اور ریلوے کے وزیر شیخ رشید کو وزیر داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے اور ریلوے کی وزارت اعظم سواتی کے حصے میں آئی ہے، جو انسداد منشیات کے وزیر تھے۔ انسداد منشیات کی وزارت بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو سونپ دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عبدالحفیظ شیخ کو وفاقی وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ وہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر خزانہ تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حسن زن یا خوشگمانی دل کا سکون اور بدن کی سلامتی کا باعث بنتا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ تمام انسان اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا تعلق اور ارتباط ناگزیر ہے۔ ایک دوسرے سے میل ملاپ ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اضطراب و پریشانی میں رہتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے والے دوسرے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں۔ حسن ظن یا دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اس معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ سوء ظن یا بدگمانی سے بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اجتماعی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ حسن ظن سے محبت بڑھتی ہے اور سوء ظن سے نفرت پھیلتی ہے۔ حسن ظن سے نیکیاں بڑھتی ہیں اور سوء ظن سے برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسن ظن سے ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں اور سوء ظن سے گمراہیاں جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کمرے میں داخل ہو جس کے اندر دو آدمی گفتگو کر رہے ہوں، وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا دے۔ اب اگر آپ نے سوء ظن کیا اور بدگمانی سے کام لیا، یعنی یہ سمجھ لیا کہ یہ مجھ پر ہنسے ہیں اور ضرور میرے متعلق باتیں کر رہے تھے، تو اب آپ کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ آپ موقع کی تلاش میں لگے رہے کہ جیسے ہی موقع ملے ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیں۔ اتفاق سے آپ کو یہ موقع ملا اور آپ نے ان کی بے عزتی اور توہین کر دی، تو اب ان کے دلوں میں بھی نفرت و کدورت پیدا ہو گئی اور پھر بات آگے بڑھتے گئی۔ تو اب نہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، نہ ہی بات چیت کریں گے، گویا قطع تعلق کر لیں گے، جو انتہائی سخت گناہ ہے اور دین سے خارج ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سوء ظن دین کے لیے آفت ہے، یعنی بدگمانی دین کو خراب کر دیتی ہے۔ جو شخص دوسروں سے سوء ظن رکھتا ہے، وہ شیطان کے دام میں گرفتار ہو جاتا ہے، حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی غیبت کو جائز سمجھتا ہے، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور آخر کار خود پسندی اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ حسن ظن سے کام لیں تو محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور پھر زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ پرسکون رہے، اس کی زندگی مطمئن انداز میں گزرے، تو اسے حسن ظن کو اپنانا ہوگا اور سوء ظن سے اجتناب کرنا ہوگا۔ عالم تشیع کے عظیم عارف و زاہد اور معلم اخلاق علامہ مہدی نراقی فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے متعلق سوء ظن رکھے اور بدگمانی کا شکار ہو۔ بلکہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے افعال و گفتار کو صحیح سمجھے اور کبھی بھی انہیں برائیوں پر محمول نہ کرے۔ جب بھی کسی مسلمان کا کوئی عمل دیکھے یا کوئی بات سنے تو حتی الامکان اس کی صحیح توجیہ کرے۔ اگر انسان اس طرز تفکر پر قائم رہے تو رفتہ رفتہ حسن ظن کا پابند بن جائے گا اور بدگمانی کا چلن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر حسن ظن عزت و آبرو کے خاتمے، مال و متاع کے تلف ہونے یا دین کے خراب ہونے کا باعث بنے تو پھر اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی نیت کو پاک و پاکیزہ رکھے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور عمل کا صحیح ہونا خلوص نیت پر منحصر ہے۔ اگر نیت خالص نہ ہو تو عمل بھی معیوب ہوتا ہے، اسی لیے عمل کی پاکیزگی کا معیار حسن نیت کو قرار دیا گیا ہے اور حسن نیت حسن ظن سے جنم لیتی ہے۔ امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا گمان اچھا ہوگا اس کی نیت اچھی ہوگی، اور جو لوگوں سے حسن ظن رکھتا ہے وہ ان کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے مرکزی شہر ممبئی کے مضافاتی علاقے شیواجی نگر گونڈی سے محترم علی حیدر عرشی اعظمی صاحب لکھتے ہیں کہ بہت ہی طویل عرصے سے ہم لوگ پروگرام سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام صداقت پر مبنی ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ پسند کرتے ہیں۔ آپ کے ترتیب کردہ پروگرام بہت ہی معیاری ہوتے ہیں۔ ویسے مجھے بزم دوستاں، صبح امید، کلام نور وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور سامعین، محترم علی حیدر عرشی آدمی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
یمن کے بادشاہ زو نواس نے نجران کے عیسائیوں کو، جو اس سرزمین کے نزدیک بستے تھے، اس لیے بہت تنگ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا دین یعنی عیسائیت چھوڑ دیں۔ قرآن نے اس واقعے کو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس عظیم جرم کے بعد دوس نامی ایک شخص ان میں سے اپنی جان بچا کر نکل گیا اور وہ قیصر روم کے پاس، جو عیسائیت پر تھا، جا پہنچا اور اس کے سامنے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ روم اور یمن کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ وہ زو نواس سے نصارائے نجران کا انتقام لے، اور اس خط کو اسی شخص کے ہاتھ نجاشی کے پاس روانہ کیا۔ نجاشی نے ایک بہت بڑا لشکر، جو 70,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، اریات نامی شخص کی کمان میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ ابرہہ بھی اس لشکر کے افسروں میں سے ایک تھا۔ زو نواس کو شکست ہوئی اور اریات یمن کا حکمراں ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ابرہہ نے اریات کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس واقعے کی خبر نجاشی کو پہنچی تو اس نے ابرہے کی سرکوبی کا ارادہ کر لیا۔ ابرہہ نے اپنی نجات کے لیے اپنے سر کے بال منڈوا کر یمن کی کچھ مٹی کے ساتھ مکمل شکست کی نشانی کے طور پر نجاشی کے پاس بھیج دی اور اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ نجاشی نے جب یہ دیکھا تو ابرہے کو معاف کر دیا اور اسے اس کے منصب پر بحال رکھا۔ اس موقع پر ابرہے نے اپنے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا اور بہت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کرایا، جس کی اس زمانے میں کوئی مثال اور نظیر نہ تھی، اور اس کے بعد جزیرہ عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دینے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ اس جگہ کو عرب کے حج کا مرکز بنا کر مکے کی مرکزیت کو وہاں منتقل کر دے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرف عرب کے قبائل اور سرزمین حجاز میں بہت سے مبلغ بھیجے۔ عربوں نے اس کی دعوت کے مقابلے میں شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس پر ابرہے کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو مسبار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ انتقام بھی لے لے گا اور عربوں کو نئی عبادت گاہ کی طرف متوجہ بھی کر لے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جن میں سے کچھ لوگ ہاتھیوں پر سوار تھے، مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ لوگوں کو مکے والوں کے اونٹ اور دودھ سے اموال لوٹنے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بھی لوٹ لیے گئے۔ ابرہے نے کسی آدمی کو مکے کے اندر بھیجا اور اس سے کہا کہ رئیس مکہ کو تلاش کر کے اس سے کہنا کہ ابرہا یمن کا بادشاہ کہتا ہے کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس خانہ کعبہ کو ویران کر دوں، اگر تم جنگ نہ کرو تو مجھے تمہارا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہے کا قاصد مکے میں داخل ہوا اور رئیس و شریف مکے کے بارے میں دریافت کیا۔ سب نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور ابرہے کا ایلچی حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پیغام پڑھ کر سنایا تو عبد المطلب نے بھی جواب دیا کہ ہم میں تم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، رہا خانہ کعبہ تو خدا خود اس کی حفاظت کرے گا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام کو بھی قیامت کے دن رونما ہونے والے حوادث و واقعات سے مختص کیا گیا ہے۔ پروگرام سے بہرہ مند ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ قیامت کے میدان میں نیک اور بدکار افراد کی صورتحال مختلف ہوگی۔ ہم نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ قیامت میں بدکار انسان جھکی ہوئی اور اشکبار نظروں کے ساتھ سر جھکائے محشر میں داخل ہوں گے، ان کے چہروں اور سروں پر ذلت کی خاک ہوگی اور وہ غم و اندوہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنین ایک نور کے ساتھ کہ جو ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب چل رہا ہوگا، محشر کے راستے کو بہشت اور جاویدہ سعادت کی جانب طے کر رہے ہوں گے۔ ایک اور گروہ اس دن مسرور اور خوشحال ہوگا، ایمان اور پاکیزگی عمل کی روشنی ان کے پیشانیوں سے ظاہر ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جن کے چہروں سے ظلمت و کفر اور بد اعمالیاں آیا ہوں گی، گویا سیاہ غبار ان کے چہروں پر بیٹھا ہوگا اور غم و اندو کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے۔
انسانوں کی دنیاوی زندگی ان کی آخرت کی زندگی سے جدا یا الگ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی خدا کے تمام فرستادہ بندوں نے یاد دہانی کرائی ہے۔ قیامت میں تمام انسانوں کو اپنے تمام اچھے اور برے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا لہلہاتے کھیتوں کی مانند ہے اور انسان اس کا کاشتکار ہے اور اس میں کھیتی کرنے والا ہے۔ انسان کا عمل اس دانے کی طرح ہے کہ جسے کسان زمین کے اندر چھپاتا ہے، پھر وہ دانہ پنپتا، رشد و نمو کرتا اور بڑا ہوتا ہے، اور پھر کاشتکار اپنا بویا ہوا کاٹتا ہے۔ آخرت بھی انسانوں کے اعمال کی کھیتی کاٹنے کا دن ہے۔ بالفاظ دیگر، دنیا مکافات عمل ہے۔ جو کچھ انسان یہاں پہ بوتا ہے وہی کاٹتا بھی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ اچھائی کے بیج بو رہے ہوں تو آپ کو برائی کی فصل کاٹنی پڑے گی۔
انسان اپنی زبان سے جو کچھ کہتا یا کسی کام کو انجام دیتا ہے، اس کی باتیں اور کام بظاہر محو اور پنہا ہو جاتے ہیں۔ بالفرض اگر انسان کے نیک اور شائستہ اعمال کی تصویریں لی گئی ہوں یا پھر اس کے برے کاموں کی تصویر یا فلم بنائی گئی ہو تو ہر صورت میں اس کا اصل عمل یا اس کی باتیں اب قابل مشاہدہ نہیں ہیں۔ ساتھ ہی یہی اعمال کے جن کو انجام دینے کا ہم وسیلہ تھے اور وہ بظاہر محو ہو گئے تھے، قیامت میں مستقل وجود کی صورت میں نمایاں ہوں گے اور ہمارے ہم نشیں ہوں گے۔ پس حقیقت میں وہ عمل کے جسے انسان دنیا میں انجام دیتے ہیں وہ محو اور نابود نہیں ہوتے، بلکہ قیامت کے موقع پر وہ اپنے ماضی کے کارناموں کا مختلف شکلوں اور صورتوں میں مشاہدہ کریں گے۔ اچھے اور نیک کام انتہائی خوبصورت اور پرکشش صورتوں میں، جبکہ برے کام انتہائی بدصورت اور وحشتناک صورت میں مجسم ہوں گے۔
اس دنیا میں انسانوں نے جو بھی اعمال انجام دیے ہیں، خواہ اچھے ہوں یا برے، سب کے سب آخرت میں مجسم کیے جائیں گے اور قابل مشاہدہ ہوں گے۔ اسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، جزا یا سزا یا ثواب اور عقاب انسانوں کے دنیوی اعمال کا باطن ہے کہ جو ایک دوسری دنیا میں ظاہر ہوگا۔ ہر وہ عمل کے جو انسان دنیا میں انجام دیتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، اس کا ایک چہرہ دنیوی اور ظاہری ہوتا ہے کہ جسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے امانت داری، عفو و بخشش، احسان اور نیکی، یا برے اور ناپسندیدہ کام جیسے جرائم، چوری اور خیانت وغیرہ۔ لیکن ان اعمال کا ایک باطنی چہرہ بھی ہے کہ جو اس وقت ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور ایک دوسری دنیا میں اپنے اخروی حقائق کے ساتھ آشکار ہوں گے اور عمل کرنے والے کے آرام و سکون یا آزار و عذاب کا باعث بنیں گے۔
سامعین، اس بنا پر اگر انسان نے دنیا میں نیک اور شائستہ کام انجام دیا ہے تو دوسری دنیا میں وہ اعمال اپنی شکل تبدیل کر لیں گے اور باغوں، جنت کی نعمتوں اور آراستہ محلوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے، اور اس کے برعکس اگر برے اور ناروا کام انجام دیے ہیں تو ان کی ظاہری شکل بدل جائے گی اور وہ اعمال آگ، نیز انواع و اقسام کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اس بنا پر انسان کے ہر اچھے اور برے اقدام اور کام کی ایک دنیاوی صورت ہے اور ایک اخروی کہ جو اس وقت عمل میں پنہا ہے، لیکن قیامت میں اپنے اخروی حقائق کے ساتھ جلوہ نمائی کریں گے اور انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کی خوشی و شادمانی کا یا غم و اندو اور آزار کا باعث بنیں گے۔
بالفاظ دیگر، انسان کے اس دنیا کے اعمال اور جو کچھ وہ آخرت میں مشاہدہ کرے گا، دونوں کے درمیان مکمل رابطہ اور ہم آہنگی برقرار ہے۔ عالم آخرت دنیا کا ایک انعکاس ہے، لیکن یہ انعکاس دنیا کے ظاہر کا نہیں بلکہ اس کے باطن کا ایک انعکاس ہے۔ ممکن ہے کہ اس دنیا میں کوئی عمل جو بظاہر درد و رنج اور سختی کے ساتھ انجام دیا جائے، لیکن اس کا باطن اچھا اور جزا و ستائش کا سزاوار ہو، لہٰذا وہ چیز جو موت کے بعد اور عالم قیامت میں ظاہر ہوگی وہ وہی باطن ہے، نہ کہ درد و رنج۔ جبکہ اس کے برعکس بھی ممکن ہے کہ دنیا میں جو عمل لذت اور آسائش کے ساتھ انجام دیا ہو، اگر اس کا باطن خبیث اور آلودہ ہو تو عالم آخرت میں اس برائی کا باطن ظہور کرے گا، نہ کہ خود لذت و آسائش ظہور کرے گی۔
خداوند عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں انسان کے عمل کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی، جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ یہ آیت اور اسی طرح کلام الہی کی دیگر آیات میں واضح طور پر اعلان ہو رہا ہے کہ انسان قیامت میں اپنے اعمال کا مکمل طور پر مشاہدہ کریں گے، یعنی انسان کے نیک اور برے اعمال مجسم ہو جائیں گے اور وہ میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔
اس طرح سے ہمارے اعمال اور کارنامے ہرگز ختم یا نابود نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ اسی دنیا میں باقی رہیں گے، اگرچہ ہم سطحی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماضی کے کارنامے سب ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سارے انسان اپنے نیک اعمال اور اسی طرح برے اعمال کو اپنے سامنے مجسم شکل میں دیکھیں گے، بس فرق یہ ہوگا کہ نیک افراد اپنے اعمال کا مشاہدہ کر کے خوش اور مسرور ہوں گے، اور برے اور بدکار افراد اپنے اعمال دیکھ کر اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ اور اس سے بیزار ہوں گے، اور اس حد تک ان پر وحشت طاری ہو جائے گی کہ وہ آرزو کریں گے کہ ان کے اور ان کے برے اعمال کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے۔ یہ موقع ہوگا کہ جب انسان اپنی گناہوں اور سیاہ کارناموں سے دامن نہیں چھڑا سکے گا، کیونکہ خود اس کے اعمال ہی اس کے جرائم پر بہترین ثبوت اور سند ہوں گے۔ اس لیے وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور اس کے برے کاموں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے۔
اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں انسان کے اعمال اس کے وجود کا ایک حصہ ہیں اور اس سے جدا نہیں ہوں گے۔ انسان آخرت میں اس دنیا میں انجام دیے گئے اعمال کی بنیاد پر زندگی گزارے گا۔ یہ اعمال اچھا یا برا سرمایہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ فطری طور پر جو بھی خدا اور میعاد پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے تمام کاموں کو دقت نظر کے ساتھ انجام دیتا ہے اور ان پر توجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے اعمال اور امور عارضی اور فراموش ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ آخرت میں پہلے سے بھیجے جانے والے اعمال ہیں، اور اس دنیا میں انہی سرمایوں کے ساتھ اسے زندگی گزارنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک حکمت آمیز بیان میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ابھی سے ہی اس دنیا کے لیے اپنے اچھے رفیقوں اور مصاحبوں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ اس دنیا میں ہر شخص کا رفیق اور مصاحب خود اس کے اعمال ہوں گے جو مجسم شکل میں ظاہر ہوں گے۔
قیامت میں اعمال کے مشاہدے کے بارے میں خداوند عالم سورہ زلزال کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یوم دن یزر الناس اشتاتن لیرو اعمالہم، اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ یہ آیت تجسم اعمال سے متعلق ایک واضح ترین آیت ہے۔ اس روز انسانوں کے اعمال مجسم ہو جائیں گے اور ان کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے ساتھ ہم نشینی یا تو فرحت و نشاط اور خوشی کا باعث بنے گی یا پھر رنج و تکلیف اور غم و اندوہ کا باعث بنے گی۔
بعد والی آیات میں، یعنی سورہ زلزال کی آیات 7 اور 8 میں، ہر دو گروہ یعنی مومن اور کافر اور نیک اور بد افراد کے کاموں کے انجام کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اور اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ ان آیات میں بھی انسانوں کے اعمال کے مجسم ہونے اور ان کا مشاہدہ کرنے پر تاکید کی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حتیٰ اگر انسان سوئی کی نوک کے برابر بھی اچھا یا برا کام انجام دے گا تو اس کے سامنے اس کے اعمال مجسم ہو کر سامنے آئیں گے اور وہ ان کا مشاہدہ کرے گا۔ ان آیات کی روح سے اس دن خداوند عالم کا حساب و کتاب کا طریقہ غیر معمولی اور دقیق ہوگا۔ در حقیقت قیامت میں عمل کو تولنے کا ترازو اس حد تک باریک بینی سے اپنا کام انجام دے گا کہ حتیٰ انسان کے چھوٹے سے بھی عمل کا محاسبہ کیا جائے گا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 آذر 26 ربیع ثانی اور 12 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 26 ربیع ثانی سن 465 ہجری قمری کو معروف ریاضیداں، طبیب اور فلسفی عین الزماں قطان مروزی قدیم خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے، جو آج کل ترکمنستان میں واقع ہے۔ انہیں ریاضی، فلسفہ، ادب اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی، لیکن وہ طب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ قطان مروزی نے، جو مرو میں طبابت کے شعبے سے وابستہ تھے، متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں کیہان شناخت خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو علم ریاضی کا بہترین سرمایہ ہے۔ قطان مروزی نے سن 548 ہجری قمری میں وفات پائی۔ بارہ دسمبر سن 1821 عیسوی کو معروف فرانسیسی مصنف گستاف فلوبر فرانس کے شہر روان میں پیدا ہوئے۔ ان کو نوجوانی سے ہی ادب سے شدید لگاؤ تھا، جس کی بنا پر انہوں نے قانون مضمون چھوڑ کر روان کے ایک مضافاتی علاقے میں سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران گستاف فلوبر نے ایسی کتابیں لکھی جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی۔ انہوں نے اگرچہ بہت کتابیں نہیں لکھیں، لیکن چند کتابوں میں ہی ہر کتاب ادبی شاہکار شمار ہوتی ہے۔ ان کی کتابوں میں جذباتی تربیت، مراسلات اور مہمان نواز خاص طور سے قابل ذکر ہیں، لیکن ان کی سب سے اہم کتاب کا نام میڈم بووری ہے۔ گستاف فلوبر 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بائیس آذر سن 1283 ہجری شمسی کو ایران کے حاکم وقت مظفر الدین شاہ قاجار کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تہران کے بزرگ علماء اور حریت پسندوں نے ہجرت کا آغاز کیا۔ تہران سے قم ہجرت کرنے والوں میں آئینی تحریک کے قائد سید محمد طباطبائی اور سید عبداللہ بہبہانی بھی شامل تھے۔ اس ہجرت کا مقصد عوام اور ایران کی سرکاری فوج کے درمیان جھڑپ کو روکنا تھا۔ مہاجرین نے اپنی واپسی کی پہلی شرط پورے ایران میں اسلامی قوانین پر عمل درآمد اور عدالتی مراکز کی تشکیل کو رکھا۔ بائیس آذر سن 1273 ہجری شمسی کو بزرگ فقیہ اور مرجع تقلید مرزا حبیب اللہ رشدی نے وفات پائی۔ وہ سن 1198 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر املش میں پیدا ہوئے تھے۔ مرزا حبیب اللہ رشدی بہت ذہین ہونے اور اسلامی علوم کا گہرا مطالعہ کرنے کی وجہ سے صرف 25 سال کی عمر میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد وہ معارف دینی سے استفادے کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور شیخ محمد حسن نجفی اور شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا۔ مرزا حبیب اللہ رشدی شیخ انصاری کی وفات کے بعد مراجع تقلید کی صف میں شامل تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی خود کو اعلیٰ دینی درسگاہ کی سربراہی کے لیے پیش نہیں کیا اور نہ ہی شرعی رقومات کو قبول کیا۔ اس ممتاز فقیہ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ 75 سال کی عمر میں مرزا حبیب اللہ رشدی نے نجف میں وفات پائی اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بارہ دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا۔ اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسداں کا نام مارکونی تھا۔ مارکونی اطالوی ماہر طبیعیات تھے اور انہوں نے بعد میں ریڈیو بھی ایجاد کیا۔ چھبیس ربیع ثانی سن 1363 ہجری قمری کو معروف ایرانی حکیم، فقیہ اور ادیب آغا نجفی قوچانی کا ایران کے شمال مشرقی شہر قوچان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درس گاہ کا رخ کیا اور وہاں کے بلند پایا علماء اور معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا، نیز اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے۔ آغا نجفی قوچانی ایران کی آئینی تحریک کے دوران دوسرے رہنماؤں اور علماء کے ساتھ سیاسی عمل میں شریک تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک کتاب سیاحت شرق کے نام سے بھی تحریر کی۔ اس کے علاوہ آغا نجفی نے متعدد کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ بائیس آذر سن 1367 ہجری شمسی کو فرض شناس، محقق اور دانشور پروفیسر غلام رضا سعیدی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے طبیعیات، ریاضی، نجوم، عربی، فرانسیسی اور انگریزی ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ پروفیسر سعیدی بارہا پاکستان اور ہندوستان گئے اور اس دوران وہ علامہ اقبال کے افکار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ان کی کتابوں میں زندگانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمار یاسر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے چاہ کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، کہ ہے نام جن کا محبوب داور، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، کہ ہے کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، مدینے کے والی، مدینے میں ایک دن، مدینے کے والی، مدینے میں ایک دن ہمیں اپنا جلوہ اطہر جگا دیں گے، سویا ہمارا مقدر۔ وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر۔ انہیں کیوں نہ مشکل میں امت کو مت پکارے جو مشکل کشا ہے, سب مشکلوں کے یتیموں کے داتا فقیروں کے مولا, غریبوں کے حامی مدینے کے سرور, وہ امت کے رہبر, وہ نبیوں میں اول رسول خدا, وہ ہیں شافع محشر.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین, یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین. اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک, لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك, وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك, وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني, وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني, وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري, وتمنحني السلامة في ديني ونفسي, ولا توحش بي أهل أنسي, وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يوم. ارحم الراحمین۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں۔ میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصہ دار نہیں۔ تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما۔ مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے۔ میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
Thank you.